السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی چند آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے تو فرمایا کہ قیامت کے دن مقدمات سب پیش ہوں گے، دربار قائم ہوگا، کورٹ ہوگا، اور سب جھگڑے جہاں کہیں دنیا میں کسی کا حق مارا گیا، ان سب حقوق کو ادا کیے جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً اس شخص کا ذکر فرمایا جو انکار کرے، اللہ کا انکار کرے، اسے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور پھر یہاں پھر الٹا اس شخص کا ذکر فرمایا جس نے سب سے عمدہ کام کیا کہ حق بات مان کر اس پر عمل کر کے پھر دوسروں کو بھی ترغیب دی. پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ایسے متقین کی کہ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے پاس، ان کے لیے اپنے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ ہوگا، اپنی خواہش پوری ہو جائے گی. ذالک جزاء المحسنین، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو محسنین ہیں، جو اچھے کام کرنے والے. اور گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ محسنین سے مراد صرف اچھے کام کرنے والے نہیں، بلکہ اچھے کام کرنے والے اچھے اور صحیح طریقے سے. اچھا کام ہو سکتا ہے لیکن طریقہ اتنا اچھا نہ ہو. نماز کسی نے پڑھ لی یہ اچھا کام ہے لیکن طریقہ سنت طریقے کے مطابق نہ ہو یا نیت میں تھوڑا فتور ہو یا خشوع خضوع جیسا ہونا چاہیے ویسا نہ ہو. تو محسنین سے مراد اچھے کام کرنے والے اور اچھے طریقے سے بھی. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالی انہوں نے جو بدترین کام کیا, جو سب سے برا کام کیا, اس کو معاف کر دے, اس کو چھپا دے. ویجزیہم, اور اچھا ان کو ان کا اجر دے, ان کا ثواب دے ان بہترین کاموں کا جنہیں وہ کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ پہلے فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالی جو بدترین کام انہوں نے کیے یا انہوں نے کیا وہ معاف فرما دے, وہ چھپا دے. چھپا دے کا مطلب معاف فرما دے, ہمیشہ کے لیے اس کو چھپا دے, یعنی اس کا کوئی سزا نہ ان کو نہ ملے. تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا کام کرنے کا ایک مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے برے کام معاف ہو جائے. اب یہ کیسے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اچھے کام میں توبہ بھی آ گئے, توبہ بھی آ گئے. تو توبہ جو ایک اچھا کام کرتے ہیں وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان کے برے کام معاف ہو جائے. پھر دوسرا, اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مہربانی ہے اس شخص کے لیے جو اصرار نہیں کرتا ہے. ایک دو قسم کے گناہ کرنے والے ہیں, ایک تو وہ جو اچھا کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے, نماز کی مثال لے, تو کوئی بھی مثال ہم لے سکتے ہیں, کلام بولنے کے اعتبار سے سننے کے اعتبار سے جو بھی ہو, لیکن کسی بھی کام کے اعتبار سے مثلا نماز. ایک شخص وہ ہے جو اچھا کرتا ہے اچھا کرتا ہے اور کبھی کبھار برا کام ہو گیا, کسی دن سستی کی وجہ سے ایک آدھ نماز چھوٹ گئی, اور دوسرا جو ہے جس کی عادت ہے, صرف ایسا نہیں کہ ایک آدھ مرتبہ سستی کی وجہ سے آج چھوٹ گئی تو دو تین دن کے بعد پھر چھوٹ گئی, پھر چار پانچ دن کے بعد چھوٹ گئی. تو یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جو جرم اور برائی کرنے والا ہے, بلکہ یہ ہر شخص سمجھتا ہے, ہم سب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو کبھی کبھار ایک آدھ برا کام کر لیتا ہے اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اس سے جو اس کی عادت بنا لیتا ہے. بچوں کی مثال ہی لے لو, ایک بچہ نے ایک برا کام کیا, کسی بات میں آپ کی نافرمانی کر لی, ہم نے کہا کہ 10 بجے تک میں آ جانا, اور ایک مرتبہ اس نے وہ 11 بجے آ گئے, لیکن روزانہ تو 10 بجے تک میں آ جاتا ہے, یعنی جب کبھی آپ کہتے ہیں اور اس کو باہر جانا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے کچھ تھوڑی بہت سختی کرے, لیکن یا تو فوراً یا اس کے بعد اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن دوسرا جو عادت بنا لے اس کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے جو اچھے کام کرتے ہیں, تو اچھے کام کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کو ثواب حاصل ہو, جنت میں اس کا بدلہ ملے گا, یہ اچھے کام کا ایک فائدہ ہے ثواب ملنا. لیکن ہر اچھے کام کے دو فائدے ہوتے ہیں, ایک ثواب کا فائدہ جسے ہم سب جانتے ہیں, لیکن دوسرا فائدہ بھی ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آدمی جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, تو اس کے نتیجے میں اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی ایمان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے, دل میں جو نور ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں اب گناہ کو چھوڑنا زیادہ آسان ہو جائے گا اور اچھا کام کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. لیکن یہ گریجولی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے آج نماز پڑھ لی تو آج یا آج سب نمازیں پڑھ لی تو پانچ اچھے اعمال ہوئے تو کل مجھے فوراً محسوس ہو رہا ہے کہ اچھے اعمال اب کافی آسان ہے. نہیں, وہ گریجولی ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے صحت کی مثال لے لیجئے کہ کوئی شخص ورزش کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, تو آج اس نے ایکسرسائز شروع کر دیا تو اگر وہ یہ توقع رکھے کہ کل سے مجھے میری حالت اچھی تھوڑی اچھی لگے کہ اب ورزش کرنے میں کسی چیز اٹھانے میں وغیرہ وغیرہ میرے لیے آسانی ہو, تو ہر شخص کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی, آپ کرتے رہے کرتے رہے اور گریجولی آپ کو محسوس ہوگا. ابھی جو حال آپ ایک مہینے کے لیے کرتے رہے یا دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے, پھر دو ایک دو تین مہینے کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں میرے حالت میں کچھ فرق ہے صحت کے اعتبار سے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, ہر ہر کام کے لیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, ایک سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا اس کی وجہ سے بھی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے, دل میں جو نور ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا اب مستقبل میں آسان ہوگا اور اچھے کام کرنا مستقبل میں آسان ہوگا. لیکن یہ گریجولی محسوس ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک سائیکل ہے, آپ جتنے اچھے کام کریں گے اتنا ہی اچھا کام کرنا مستقبل میں آسان ہوگا اور گناہ سے بچنا مستقبل میں آسان ہوگا. اور الٹا بھی ہوتا ہے, آپ جب بھی برا کام کریں گے تو روحانیت میں کمی ہوگی, ظلمت دل کے ظلمت میں اضافہ ہوگا, دل کے نور میں کمی ہوگی, تو اس کے نتیجے میں اب مستقبل میں گناہ کرنا اور زیادہ آسان ہوگا. وہاں بھی گریجولی ہوتا ہے, وہاں بھی گریجولی ہوتا ہے. تو یہ لوگ ان کے جو اچھے کام کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی گناہ کی عادتیں چھوٹ جائے, ان کی گناہ کی عادتیں چھوٹ جائے, اسے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہماری گناہ کی عادتیں چھوٹ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی معافی ہمیں حاصل ہوگی بہت آسانی سے, اللہ کی مہربانی بہت آسانی سے حاصل ہو جائے گی. تو یہ اچھے کام کرنے والے ہیں, ان کی ایک نیت ہوتی ہے کہ ان اچھے کاموں کے کرنے کے نتیجے میں ہم اچھے کام اچھے طریقے سے کرتے رہیں گے تو دل کا نور اور روحانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو ہم جن برے کاموں کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے, جن کی عادت چھوٹ جائے, وہ زیادہ آسان ہوگا. تو اس سے بھی ہمیں یہ بہت مفید فائدہ حاصل ہوا, اس لیے کہ کبھی کبھار ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں کوئی ایسی عادت ہے جو چھوٹ نہیں رہی ہے, ایسی عادت ہے جو بری عادت سے چھوٹ نہیں رہی ہے, غصہ پر کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے یا نگاہ پر کنٹرول نہیں ہو, کوئی یہ زبان پر. تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس میں کوشش جاری رکھنی ہے کہ جب بھی آدمی پھسل جائے تو دوبارہ کوشش کرے, توبہ کر کے پھر آئندہ مرتبہ کوشش کرے کہ نہیں آئندہ مرتبہ غصہ ہو جائے گا تو کنٹرول رکھنے کی کوشش کروں گا, اور اس سلسلے میں رہنمائی بھی لیں. ہر گناہ میں کچھ خاص رہنمائی ہوتی ہے, مثلاً غصے کے بارے میں خاص رہنمائی ہوگی کہ دیکھو آئندہ مطلب آپ غصہ ہو جائیے تو ناراض ہو جائیے تو پھر جس کسی سے ناراض ہو گئے وہاں سے چلے جانا, دوسرے کمرے میں چلے جانا جتنا جلدی ہو سکے. تو یہ خاص, لیکن ایک عام رہنمائی جو قرآن اور حدیث ہر جگہ دیتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے دوسرے اعمال میں اضافہ کیجیے, اپنی تلاوت میں اضافہ کیجیے, اپنی نماز میں اضافہ کیجیے, اپنے ذکر میں اضافہ کیجیے, اس لیے کہ اس کی برکت سے نور آپ کے دل کے نور اور روحانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا تو یہاں پھر محنت کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اسی لیے جب آدمی کسی شیخ اور کسی روحانی طبیب کے پاس جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی شیخ اور کسی روحانی طبیب کو اپنا رہنما بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. تو اب جب جائیں گے تو ایک کام تو یہ ہوگا کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ میری روحانی حالت ہے اور میری زندگی میں یہ برائی ہے, اور اس کے لیے وہ کبھی کوئی خاص پرسکرپشن دے گا اور وہ بہت وہ تجربے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت مہارت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہر شخص کے ساتھ الگ ڈیل کرتا ہے, ایک شخص کو دو شخص ایک ہی گناہ لے کر آتے تو ایک شخص کو بتائے گا کہ دیکھو جب بھی آپ سے یہ گناہ ہو جائے تو چار رکعت نفل پڑھ لینا, لیکن آپ چلے گئے اسی گناہ کے ساتھ کہ میرا یہ مسئلہ ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ پرسکرپشن نہ دے. آپ کے لیے پرسکرپشن الگ ہو کہ دیکھو آپ سے جب بھی گناہ ہو جائے تو آپ پانچ پاؤنڈ صدقہ کر لینا. اب کیوں الگ الگ ہے, وہ تو ڈاکٹر جانتا ہے اسے, یہ الگ فن ہے جس میں ہم ابھی جانا نہیں چاہتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہر صحیح فہم والا شیخ یہ بھی کہے گا کہ وہ آپ کو معمولات کچھ دے گا. معمولات کیا ہے؟ کچھ اعمال جو آپ کو ریگولارٹی کے ساتھ کرنا ہے, کہ آپ کو دیکھو روزانہ آپ کو کلمہ طیبہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے, روزانہ آپ کو کوشش وقت ہو تو یہ نوافل پڑھنا ہے, روزانہ آپ کو تلاوت کا کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کرنا ہے اور کوشش ہو کہ اتنی تلاوت ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ان اعمال میں اضافہ آپ کرتے رہیں گے اور تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں گے تو روحانیت میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو محنت آپ کر رہے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے میں, وہ محنت آسان ہو جائے گی. ہمارے زمانے میں بعض جو ہمیں کبھی ہوتا ہے یا کبھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ گناہ کو چھوڑنے کی محنت تو کر رہے لیکن ساتھ ساتھ روحانیت میں جو اضافہ آپ کو کرنا چاہیے دوسرے اعمال کر کے تسلسل کے ساتھ, وہ آپ کر نہیں رہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کو کچھ آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ کو اتنا وزن اٹھانا ہے, تو آپ روزانہ جا کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ وزن اٹھائے, لیکن ادھر آپ صحت اور مسل بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے دوسرے کام جو کر کے. آپ جم میں نہیں جاتے یا ٹرینر نہیں ڈھونڈتے. یا دوسری مثال دے رہا, آپ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تو آپ نے ٹیسٹ بک کر لیا, لیکن ٹیسٹ بک کرنے کے لیے پھر ٹیسٹ بک کرنا اور اس میں کوشش کرنا یہ کافی نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو ڈرائیور کے پاس جا کر گریجولی جو سکلز حاصل کرنا چاہیے, جو سکلز میں اضافہ کرنا چاہیے وہ کرنا پڑے گا. اب اگر یہ محنت نہ کرے لیکن آپ ٹیسٹ پر ٹیسٹ بک کرے, ٹیسٹ فیل ہو گئے ادھر دوسرا ٹیسٹ بک کر لیا, ادھر دوسرا ٹیسٹ بک کر لیا, اور آپ کسی سے شکایت کرے کہ میں تو 10 مرتبہ کوشش کی کچھ ہو نہیں رہا ہے, تو وہ پوچھے گا کہ کون سا انسٹرکٹر ہے, تو اسے کہ نہیں انسٹرکٹر تو میرے پاس نہیں ہے, تو اسے وہ کہے گا کہ ارے بے وقوف, یہی کہے گا, یہ لفظ اچھا نہیں لگ لگی, یہی کہے گا کہ جو تسلسل کے ساتھ جو محنت کرنی چاہیے وہ کر نہیں رہا ہے, تو کیا توقع ہے کہ صرف ٹیسٹ میں کوشش کرنے سے کامیابی ہوگی. تو یہ بھی ایسا ہی ہے, گناہ کرتے وقت کوشش کرو چھوڑنے کی جتنا ہو سکے, لیکن یہاں روحانیت میں اضافہ کی محنت کرتے رہو. تو یہ لوگ ان کے اچھے کام کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے, اور دوسرا کہ روحانیت میں اضافہ ہو, اور دوسرا مقصد ثواب, وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کا جو بہترین کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے. تو ثواب اور روحانیت کے حصول کے ذریعے گناہوں کو چھوڑنا دونوں مقصد ہوتے ہیں. اب یہاں ایک دوسری بات دیکھیے, وہ یہ کہ پہلے حصے میں یہ تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے, اس کا مطلب یہ کہ ان کے وہ محنت کر اچھے کام کر کے محنت کر کے اپنی گناہ کی عادت چھوڑ دے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے, بلکہ یہ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بدترین گناہ معاف کر دے, سب سے برے. تو اس کا کیا مطلب؟ چاہت تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دے, یہ صرف نہیں کہ سب سے بڑے جو گناہ ہے میری زندگی میں وہ معاف کر دے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ وہ جو چیز سب سے اہم ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے. ایسا نہیں کہ جیسے بہت سی مرتبہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ بعض گناہ تو حقیقتاً تو بہت خطرناک ہے لیکن کسی وجہ سے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. مثال کے طور پر غیبت کبیرہ گناہ ہے, بہت خطرناک ہے, لیکن بہت سی مرتبہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. ہمارے ذہن میں ہو گیا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے, اگر احساس ہے کہ گناہ ہے تو تو ہم دوسرے گناہ جو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن دوسرے گناہ جو ہماری نظر میں ہے کہ یہ سنگین گناہ ہے, کسی پر ہاتھ اٹھانا یہ سنگین گناہ ہے, تو اس سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ادھر جو گناہ ہے جو اپنی جگہ پر بہت خطرناک ہے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے نہیں ہے, جو سب سے بدترین گناہ ہے اس پر سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں. ایک حدیث شریف یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور سواری پر تھے, اونٹ پر یا جو بھی ہو, بظاہر اونٹ ہی ہوا ہوگا, اور جا رہے تھے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, کہ اونٹنی یا جو بھی ہو وہ سواری وہ اچانک تھوڑی گھبرا گئی, جانور تھوڑا گھبرا گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنبھالا ہوگا, پھر چلتے رہیں گے, پھر صحابہ رضی اللہ عنہ بہت تعجب لگا کہ کچھ کوئی خاص وجہ نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ اصل میں اس جگہ پر دو قبریں ہیں, دو قبر ہیں یہاں, اور ان دونوں کو سزا مل رہی ہے, اور اونٹنی کو یہ آواز اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ آواز سنائی, تو اس کی وجہ سے وہ اونٹنی وہ سواری گھبرا گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ جو دو لوگ جو قبر میں ان کو سزا دی جا رہی ہے, ان کو جو جس گناہ کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے وہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا, وہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور فرمایا کہ بلکہ وہ حقیقت میں بڑا گناہ ہی تھا, فرمایا کہ یہ کوئی بڑا کوئی خاص گناہ نہیں تھا, پھر اس کے بعد فرمایا بلکہ یہ بڑا گناہ ہی تھا. تو محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے کہ یہ کیا بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ یہ کوئی خاص بڑا گناہ نہیں تھا, پھر فرمایا لیکن وہ بڑا گناہ تھا, یا تو وہ بڑا ہو گیا یا وہ چھوٹا ہوگا, ایک وقت میں بڑا ہی ہے اور دوسرے بڑا. تو محدثین نے فرمایا کہ حقیقت نبی صلی اللہ, ایک تشریح ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کی نظر میں تو بڑا نہیں تھا, وہ لوگ تو اس کو چھوٹا گناہ ہی سمجھتے تھے, تو دوسری نیکی ان کی زندگی میں تھی, اس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑا گناہ تھا, اسی لیے اس گناہ کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے قبر میں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے کہ چھوٹی ہی چیز ہے, حالانکہ چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہے, جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ معاف فرمائے, اور ظاہر ہے کہ جب اس کی فکر کریں گے تو چھوٹے گناہ کے بھی فکر کریں گے, اسے کہ جس سے بچنا سب سے مشکل ہو ایک اعتبار سے, یا اس کو اہمیت دے رہے تو سب چیزوں کو اہمیت دے رہے ہوں گے. تو یہ ان کا یہ پہلا حصہ. اب دوسرے حصے پر وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے ان کے بہترین کاموں کا. تو ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اچھے کام کرتے ان کو اللہ کی طرف سے اس کا ثواب ملے, لیکن یہاں مفسر نے وہی سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سب اچھے اعمال کا ثواب دے, یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہترین اعمال کا ثواب دے. تو اس کا تو کوئی کہہ سکتا ہے اس کا مطلب باقی جو عام اچھے اعمال ہے اس کا ثواب نہیں, صرف جو بہترین اعمال ہے جو سب سے فضیلت والے ہیں, مثال کے طور پر اگر ہم سمجھ لیں کہ نماز سب سے فضیلت والا ہے تو صرف اس کا ثواب ملے, باقی سب کا نہیں. مفسر نے فرمایا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سب سے زیادہ اچھے اعمال کا ثواب دے گا, اللہ تعالیٰ سب اعمال کا ثواب دے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے برے اعمال میں تو یہ اصول ہے کہ آپ جو برا عمل کرے اس کا اتنا ہی سزا ملے گا جتنا ملنا چاہیے, اتنی ہی سزا ملے گی. تو عمل اتنا ہے تو اس اعتبار سے سزا, اور عمل بہت برا ہے تو اس اعتبار سے سزا, لیکن اچھے اعمال میں اللہ تعالیٰ چونکہ مہربان ہے تو اچھا عمل بالخصوص جب وہ صحیح طریقے سے خلوص کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ محسنین ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. تو چھوٹا عمل بھی اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا. تو بظاہر ویسے تو کسی بھی اچھے عمل کو چھوٹا نہیں کہنا چاہیے, لیکن جو چھوٹے اعمال ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے خلوص کے ساتھ کی جائے تو جب وہ آدمی آخرت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب اس کا ثواب دیں گے جنت میں جو کچھ نعمت دینی ہو دیں گے تو اس کو بہت بڑا سمجھا کر دیں گے. آدمی سمجھیں گے میں تو دو چار سبحان اللہ ہی پڑھے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ثواب دیں گے کہ گویا کہ اسے بہت بڑا اچیومنٹ کیا. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی جب صدقہ کرتا ہے تھوڑا بہت صدقہ, وہ مقدار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حدیث میں فرمائے لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹی مقدار کچھ کم پیسے اس کا ذکر فرما کر کہ آدمی یہ چھوٹی رقم یہ چھوٹا رقم وہ ادا کرتا ہے صدقے میں خالص مال سے صحیح نیت سے, تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں. کس طرح؟ جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس چھوٹا جانور ہے جو گورا ہے, چھوٹا گورا ہے ابھی بچہ ہے, اور اس کی پرورش کرتا ہے تاکہ وہ بہت اچھا گورا بن جائے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے صدقے کی پرورش کرتے ہیں. تو محدثین نے فرمایا کہ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ عمل چھوٹا ہے لیکن آخرت میں چونکہ اسے صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ کیا بہت بڑا ثواب ملے گا. اور دوسری بات محدثین نے یہ بھی فرمائی کہ اس کا مطلب یہ بھی کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے بہت ہوں گے, دنیا میں بھی اس کے فائدے بہت ہوں گے. کیا مطلب؟ اس آپ کو آسان مثال دے دوں, اس شخص نے صدقہ دیا غریبوں کو, مثال کے طور پر 5 پاؤنڈ دیا. اب اس نے اگر صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ دیا اور جتنا اخلاص اور جتنا خالص مال تھا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے. تو اب مثال کے طور پر میں نے بھی 5 پاؤنڈ دیے اور یوسف بھائی نے بھی 5 پاؤنڈ دیے, لیکن یوسف بھائی نے جتنا پیور اور خالص مال سے دیا اور جتنے اخلاص کے ساتھ دیا وہ میرا اس درجے کا نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھائیں گے. اور زیادہ کس طرح بڑھائیں گے؟ مثال کے طور پر میرے 5 پاؤنڈ کے ذریعے کسی غریب کو کھانا ملے گا, ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے. اب اس یہ 5 پاؤنڈ جو ہے ایک غریب کے پاس جائے گا اور یہ غریب اس 5 پاؤنڈ کے ذریعے کوئی ایسا آلہ اور کوئی ایسا ٹول حاصل کرے گا جس کے ذریعے وہ 10 سال استعمال کر کے 10 سال پیسے کمائے گا, اور یہ سب ثواب یوسف بھائی کے ذمہ. تو ہم دونوں نے 5 پاؤنڈ دیے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف بھائی کے 5 پاؤنڈ کو بہت زیادہ بڑھایا. کیوں؟ وہ اس پر ہے کہ آدمی کتنے خلوص اور کے ساتھ دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی نے بہت بڑا رقم دیا لیکن جس خلوص کے ساتھ دینا چاہیے نہیں دیا, تو بہت بڑا رقم دیا لیکن وہ غرق ہو گیا. مسجد کے لیے بہت بڑا رقم دیا لیکن تو اس کے ذریعے جو چیز خریدی گئی وہ بہت کم وقت میں وہ ضائع ہو گئی. ایسا بھی ہوتا ہے. اب ہمیں تو احساس نہیں ہوتا کہ اس پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہے کہ یہ پیسے چونکہ صحیح خالص مال سے یا خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نہیں دیے گئے, تو وہ مسجد میں لگے تو صحیح لیکن اس کے ذریعے جو فائدہ مسجد کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. اسی لیے میں تھوڑا ہٹ گیا ہوں, لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں یہ احساس نہیں کہ جو بالخصوص مال کے معاملے میں کہ جتنے اخلاص کے ساتھ کوئی دیتا ہے اس اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو ایک واقعہ یاد ہے جو میں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا سلیم صاحب حفظہ اللہ سے سنا, جو حضرت مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. حضرت مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ وہ جب پاکستان بنا تو وہ پاکستان انہوں نے ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے دارالعلوم قائم کیا. اب دارالعلوم قائم کیا تو ہوا یہ کہ کسی نے زمین تو مفت میں دے دی دارالعلوم کے لیے لیکن عمارت نہیں تھی. تو ویسے بڑا دلچسپ تاریخ ہے کہ انہوں نے کلاسیں تو شروع ہی کر دی تھی عمارت کے بغیر, اور ایسے ہی وہ میدان میں پڑھاتے تھے خیر, لیکن پھر جھنڈا کیا وغیرہ. تو ایک واقعہ ہے آتا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ وہ کراچی میں ہے, کراچی کے احاطے میں ہے, غالباً کراچی یا کہیں اور فی الحال ذہن میں نہیں لیکن شہر کے احاطے میں. تو حضرت مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ وہ خزانچی اور ٹریجرر کے ساتھ آفس میں بیٹھے تھے کہ ایک غریب شخص آیا, غریب شخص آیا اور کہا کہ کچھ رقم دینی ہے مدرسے کو, چندہ دینا ہے. تو خزانچی نے, حضرت بھی وہی تشریف فرماتے ہیں, حضرت بن نور رحمۃ اللہ بہت بڑے آدمی ہیں ہمارے اکابر میں سے, تو حضرت نے خزانچی کو اشارہ کر دیا کہ اس کو سنبھالے, کزار دین کرے. پھر حضرت خود اٹھے اور تو وہ غریب اپنا جو جیب تھا یا جہاز تھا اس کو کھولنے لگا اور اس میں سے ایک پیسہ نکلا, ایک کوئن نکلا. ہمارے زمانے میں سمجھو کہ ایک پاؤنڈ جیسا نکالا, لیکن غریب آدمی تھا, اس کی حیثیت سے پتا چلا کہ ایک پاؤنڈ اس کے لیے, اس کی نظر میں تو اس کی محنت کے اعتبار سے تو اچھی رقم تھی. تو حضرت بن نور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ رقم ہے, اور فرمایا کہ میں فولا سے شہر کے باہر سے آیا ہوں اس کو دینے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ صرف اس کو دے, اس مقصد سے آپ شہر سے باہر اپنے گھر سے جہاں کہیں ولیج میں گاؤں سے وہاں سے آئے اس کو دینے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں. تو حضرت نے اپنا امامہ تھا تو بھی اس کو اتارا, فرمایا اس میں رکھ دو, بہت اعزاز کے ساتھ اس کو قبول کر لیا. پھر حضرت نے وہ شخص چلا گیا, حضرت نے خزانچی سے کہا کہ اس کو ہمارے خزانے میں, اس کو ہمارے اسٹوریج میں رکھ دے, لیکن اس کو خرچ مت کرنا, اسے کہ بہت اخلاص کے ساتھ دیا گیا, اس کی برکت سے بہت کچھ ہمارا کام ہو جائے گا. اور واقعتاً ایسا ہوا. اب یہ جیسے کہ شروع حال کی بات ہے کہ وہ عمارت کے بغیر شروع ہوئی, اب ایک لمبی مدت سے مدرسے کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی کہیں بھی چندہ نہیں کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ رقم بھیج دیتے اور وہ سب کچھ ادا ہو جاتا, حالانکہ ہزاروں طلبہ ہے. تو خیر اس کے, یہ تو ایک ایسے بہت سے واقعات ہیں. ہمارے اکابر کیا اخلاص کی بہت قدر تھی, اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو کام اخلاص اور صحیح طریقے سے دیا گیا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں, چاہے مال ہو چاہے خدمت ہو. کبھی کبھار کوئی شخص ایسے ہی مسجد میں کوئی چھوٹا کام کرتا ہے, صفائی کرتا ہے والنٹری بیسس پر, اور سمجھتے کہ ٹھیک ہے مسجد کی خدمت کر رہا ہے, لیکن چھوٹی خدمت ہے, بڑی خدمت تو امام صاحب اور فلاں اور کمیٹی والے فلاں کرتے ہیں. لیکن وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو اس اخلاص کی برکت سے بہت کچھ خیر مسجد میں آتا ہے. تو جتنا اخلاص اتنا اللہ تعالیٰ اعمال کو بڑھاتے ہیں, جتنا صحیح طریقے سے ہوا. تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دے, لیکن اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کا ثواب دے, بلکہ بہترین طریقے سے اعمال کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین ثواب دے اس کا. تو خیر یہ متقین کی بات ہو رہی ہے, انشاءاللہ کچھ آیتیں مزید ہم نے پڑھی تھی وہ آئندہ درس میں ہم سمجھائیں گے, لیکن اس سے ہمیں بہت سے فوائد ملے کہ عمل کرتے وقت کیا ذہنیت ہونی چاہیے. یہ پہلے بھی عرض کیا, اس پر ہم ختم کرتے ہیں کہ ایک ہے کیا کرنا ہے, یہ بھی شریعت ہمیں سکھاتا ہے, اور شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کرتے وقت ذہنیت کیا ہونی چاہیے. تو اچھے اعمال کرتے وقت ذہن میں یہ ہونا چاہیے, اول کہ اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور روحانی فائدہ بھی ملے گا, اور دوسرا اچھے عمل کرتے وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ جتنا اخلاص کے ساتھ کر سکے, جتنا اچھے طریقے سے کر سکے کرنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑھائے گا, اس کے اچھے اثرات دنیا میں اور آخرت میں اتنا ہی بڑھائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صحیح طریقے سے ان سب اوصاف کے ساتھ اعمال کرنے کی کوشش اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.